بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد آسان فقہ کا درس جاری ہے جرائم قصاص اور حدود و تعزیرات کا بیان ہم کر رہے ہیں اور یہ کتاب ہے جو سعودی عرب کے گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے دسویں گریڈ کے اسٹوڈنٹ کو اس میں سے ہم پڑھا رہے ہیں اور آج کی نشست میں الجنایات پہ بات کرتے ہیں الجنایات یہ جرم اور ستم کا بیان ہے مصنف فرماتے ہیں تمہید قد يصدر من بعض الناس مخالفة لأوامر الله تعالى بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے ونواہیہ اللہ تعالیٰ کی اوامر نواہی کی مخالفت ہو جاتی ہے مما ينتج عنه الاخلال بإحدى الضروريات الخمس جن میں خلل پڑ جاتا ہے پانچ ضرورتوں میں سے جس کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں کیا ہے کون سے پانچ ضروریات ہیں خمس جلدی سے ریوائز کر لیں سب سے پہلے دین ترتیب سب سے پہلے دین نمبر دو النفس جان نمبر تین مال نمبر چار عقل نمبر پانچ مال نسل نسل رہ گئی ہے دین ہے جان ہے نسل ہے عقل ہے مال ہے اور بعض عقل کو پانچواں کرتے ہیں لیکن مال پانچواں نمبر پہ الغرض یہ پانچ ضروریات ہیں تو بعض اوقات انسانوں سے مخالفت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی عوامر کی اور نواہی کی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی مخالفت ہو جاتی ہے جس اللہ نے منع کیا ہے اس سے مخالفت ہو جاتی ہے اس کا سب جو ہے خلل پڑ جاتا ہے ان پانچ یا پانچ میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ ان ضرورتوں میں جو پانچ بنیادی ضروریات ہیں ومن ذلك اور اس میں سے ہم ایک پہ بات کرتے ہیں الجنایات علی الانسان انسان پر جو زیادتی ہوتی ہے بے نوع من انواع الجنایات کسی قسم کی زیادتی انسان پہ اذ هو نوع من التعدی علی ضروریت حفظ النفس کیونکہ اس میں زیادتی ہے انسان کی جان کی جو ضرورت ہے جان کی حفاظت کی ضرورت ہے اس میں تعدی ہو جاتا ہے حفظ النفس جزاک اللہ خیر حفظ النفس میں زیادتی ہو جاتی ہے وسوف نتطرق في هذه الوحدة للجناية على النفس اور اس یونٹ میں ہم جو نفس پر جو زیادتی اس پہ ہم بات کریں گے ثم نعقبها بالجناية على ما دون النفس پھر اس کے بعد نفس کے علاوہ جو زیادتی اس پہ ہم بات کریں گے بادئین اولا بکلام علماء الجنایہ سب سے پہلے جنایت کا معنی کیا ہے ہم یہ بیان کرتے ہیں تعریف الجنایہ جنایت کی تعریف الجنایت لغت کے اعتبار سے جنایت کا معنی ہے الذنب والجریمہ گناہ اور جرم گناہ اور جرم عام لفظوں میں یا جو لفظی معنی ہے وشرعا اور شرعی معنی جنایت کا التعدی علی البدن جسم پر زیادتی کرنا بما يوجب قصاصا او مالا جس کی وجہ سے قصاص یا مال کا بدلہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے یہ خاص قسم کی زیادتی ہے کسی کے جسم پر جو کی جاتی ہے جس کے بدلے میں قصاص بدلہ یا مال واجب ہو جاتا ہے وہی اما ان تكون جنایه علی النفس اور یہ جو زیادتی ہے یا تو نفس پہ ہوگی او تكون جنایه علی ما دون النفس اس کی دو قسمیں ہیں یا تو نفس پر جنایت ہوگی جان پر یا جان کے لیے کسی اور چیز پر یہ جنایت اور تعدی اور زیادتی ہوگی وہ بیان ذلك فی مجل ان شاء اللہ اور اس کو ہم بیان کرتے ہیں ابھی ان شاء اللہ نمبر ایک الجنایت علی النفس نفس پر زیادتی کرنا المراد بالجنایت علی النفس هو القتل اس سے مراد قتل ہے الجنایت عن النفس، نفس پر زیادتی سے کیا مراد ہے؟ قتل کرنا ہے. وہ ہوا ثلاثۃ انواع، اس کی تین قسمیں ہیں قتل کی شرعا، تین قسمیں شریعت کے اعتبار سے. نمبر ایک القتل العمد، قتل عمد ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا ہے عمدا. الثانی قتل شبہ العمد، قتل شبہ عمد ہے، جو عمد جیسا ہے لیکن عمد یقینی نہیں ہے. نمبر تین القتل الخطأ، غلطی سے یا خطا سے قتل ہونا. وہ جو ٹیبل سائڈ پہ بنایا ہوئے اسے دیکھ لیں، اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا ہے. الجنایہ دو قسمیں ہیں، علی النفس وعلی ما دون النفس. نفس میں آپ تین قسمیں بتائیں گے، کیونکہ قتل ہے اس میں، قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد اور قتل خطا ہے، یہ تین ہیں. پہلے نمبر پہ قتل العمد کیا ہے؟ تعریفه، قتل عمد کی تعریف، ان یقصد الی من یعلم انه آدمی معصوم، قصد کرنا یعنی قتل کرنے کا اس معصوم آدمی کا جس کو یہ جانتا ہے کہ معصوم آدمی ہے. فیقتلہ، اسے قتل کر دیتا ہے، بما یغلب علی الظن موتہ بہ، اس آلے سے، اس چیز سے جس سے ظن غالب یہ ہے کہ اسے اس کی موت واقع ہو جائے گی. کسی معصوم الدم آدمی کو قتل کرنے کا قصد کرنا، جان بوجھ کے ارادہ کرنا اس چیز سے جس چیز سے اس کی موت واقع ہونا ظن غالب ہے. حکم اس کا حکم کیا ہے؟ قتل نفس المعصومة محرم، حکم کیا ہے؟ حرام ہے. وہ من کبائر الذنوب، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. مراد النفس المعصوم، نفس المعصوم سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا تعریف میں نفس معصوم کو قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو نفس معصوم کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نفس المسلم، نمبر ایک نمبر لگا لیں، سب سے پہلے مسلمان کی جان. والذمی، نمبر دو ذمی ہے. والمعاہد، نمبر تین معاہد ہے. والمستأمن، نمبر چار مستأمن ہے. یہ چار کیا ہے تھوڑا سا جان لیتے ہیں، پہلے پڑھ چکے کئی مرتبہ. ہاں جی، مسلم کون ہے؟ مسلم مسلم اور کون ہے؟ اللہ بھائی مسلم کون ہوتا ہے؟ جس نے کلمہ شہادت زبان سے پڑھا، دل سے یقین کے ساتھ اور عمل بھی کیا، وہ مسلمان ہے، صحیح سمجھ کر عمل کیا. اچھا، ذمی کون ہے؟ یعنی مسلم نہیں ہے، باقی جو مسلم نہیں ہے اور چیز ہے. تو اور چیز کیا ہے؟ یا مسلم ہے یا کافر ہے. تو کون سا کافر ہے ذمی؟ یہ وہ کافر ہے جو مسلمان ملک میں رہ کر جزیہ دے کر، ان یدرہم صاغرون، رسوا ہو کر جزیہ دیتا ہے، اور جزیہ خاص مقرر مال ہوتا ہے جو حاکم، جو قرآن وہ مقرر کرتا ہے ان کافروں پہ جو مسلمان ملک میں رہنا چاہتے، ہجرت اپنے کافروں کی طرف نہیں کرنا چاہتے اور اس مسلمان ملک میں رہنا چاہتے ہیں. اور یہ کس عوض میں دیتے ہیں؟ کہ پروٹیکشن ان کو یہ مسلمان اسٹیٹ دے گی، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ذمی ہے، اہل الذمہ بھی ان کو کہتے ہیں، یہ ذمی ہے. تیسرا والمعاہد، جو کسی عہد و پیمان پر، کسی وہ کافر جو کسی معاہدے کی صورت یا عہد و پیمان پر مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ویزا پالیسی ہے. ویزا جو ہے، کافر آتا ہے کسی مسلمان کو ویزا لے کے آتا ہے، تو ویزا میں عہد ہے کہ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہاری جان کا دشمن نہیں ہے، تم رہو گے ہم اس مسلمان ملک میں جیسے کہ دوسرے مسلمان رہتے ہیں، مکمل پروٹیکشن تمہیں ملے گی، تمہاری جان کی، تمہاری مال کی، تمہاری عزت کی، تمہاری وغیرہ وغیرہ. چوتھے نمبر پہ والمستأمن، مستأمن کون ہے؟ یہ وہ کافر ہے جسے کوئی بھی مسلمان امان دے دے، پناہ دے دے، چاہے حاکم ہو یا محکوم ہو. تو ان چاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ معصوم الدم، یہ معصوم ہے، یعنی ان کا قتل کرنا بغیر حق کے جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو بچا کون پھر بھائی؟ حلال الدم کون ہے؟ کوئی بچا کہ نہیں بچا؟ کافر حربی بچا ہے نا، وہ کافر جو جنگ پہ اترا ہے، وہ کافر جو حربی ہے جنگ پہ اترا ہے، وہ حلال الدم ہے. اور آج کل جب سے معاہدے شروع ہوئے ہیں اب یہ جو حربی کافر ہے اب موجود نہیں ہے ظاہراً، کیونکہ معاہدے ہو چکے ہیں ہر کافر ملک کے ساتھ. سفارت جب سفیر کسی ملک میں ہوتا ہے، مسلمان ملک کا سفیر، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب معاہدہ ہو گیا ہے، اب یہ جو ہے یہ حربی کافر نہیں ہے. عجب بات ہے کہ بعض لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ بعض مسلمان ملک جو شریعت کے مطابق یعنی شریعت کا نفاذ نہیں کرتے انہیں حدود میں، حدود الجنایات کے احکام میں، کہتے ہیں یہ دار الحرب ہے، دار الاسلام نہیں ہے. والله تعجب ہوتا ہے. جانتے دار الحرب میں کیا مطلب ہے؟ دار الحرب میں کہتے ہیں سود کھانا بھی جائز ہے، نقصان پہنچانا بھی جائز ہے. میں حیران ہوا، ایک آج سے 20 سال پرانی بات ہے یا اس سے بھی زیادہ، ایک بیمہ پالیسی کے ایک بندہ آیا تھا کہتا بیمہ کرواؤ. میں کہا بیمہ تو جائز نہیں، میں نہیں کرواتے. ابتدا تھی، ابھی نئے نئے حدیث ہوا تھا، میں اس زمانے کی بات ہے. مجھے پتہ تھا کہیں سے خبر ملی کہ بیمہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو دوسرے شہر سے آیا تھا، خصوصی طور پر پتہ چلا کہ سعودی عرب سے آئے تھے، کہ کچھ پیسہ ہوگا ان کے پاس تو بیمہ کرواتے، کچھ پیسہ ملے گا. تو میں نے کہا یار مجھے میرے علم کے مطابق یہ جائز نہیں ہے، تو آپ فلاں سے فتویٰ لے کے آئے، اگر وہ کہتے ہیں جائز ہے تو ٹھیک ہے. تو میں نے کسی عالم کی طرف سے بھیجی، مجھے یاد بھی نہیں، پرانی بات ہے. وہ گئے تو کچھ ایک گھنٹے کے بعد واپس آیا تو فتویٰ، والله مجھے ابھی یاد ہے، ابھی بھی یاد ہے، ڈائری تھی اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی، اس ڈائری میں لکھا ہوا تھا. تو میں پہلے نیچے دیکھا، مہر بھی لگی ہوئی. تو میں نے کہا یار یہ وہ بندہ تو اس کے طرف میں نے تمہیں بھیجا ہے. کہتے وہ نہیں تھا، میں نے کسی اور سے لے لیا، فتویٰ لینا تھا لے کے آئے. میں نے کہا نہیں، میں نے جس طرح بھیجا اس کی فتویٰ لینا چاہیے، تمہیں کسی اور سے بھی لے کے آؤ. بھائی میں نے تمہیں جس کا بتایا اس کی طرف جا رہا تھا، یہ کہیں سے لے کے آئے ہو؟ اچھا وہ مشہور تھا فتویٰ دینے. میں نے کہا اس کو کتنے پیسے دیے؟ 50 یا 100. اللہ رحم کرے، نعوذ باللہ. بعض ایسے لوگ بھی موجود، سب نہیں ہیں، بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو ہنس پڑا. جانتے ہیں کیا لکھا ہوا تھا اس پہ؟ والله میں حیران ہوں. لکھا ہوا تھا کیونکہ پاکستان دار الحرب ہے اور دار الحرب میں بیمہ بھی جائز ہے اور سود بھی جائز ہے وغیرہ وغیرہ. پاکستان دار الحرب ہے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ تمہیں تمہارے بیمے کا لفظ مل گیا ہے، تم تو خوش ہو گئے، تمہارا بزنس تو حل ہو گیا ہے. آگے کیا کہہ رہا ہے پتہ کتنی خطرناک بات ہے یہ. دار الحرب لوٹ مار ہوتی ہے، کسی کو لوٹو کچھ بھی کرو دار الحرب ہے نا، کوئی شریعت تو ہے نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون ہے تو بچا کیا ہے؟ کل کے نعوذ باللہ کوئی تمہارے گھر میں تمہاری عزت کا دشمن ہو جاتا ہے، دار الحرب ہے، کوئی روکنے کوئی اسے روک سکتا ہے؟ تو خاموش ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وہ شاید وہ میری زندگی وہ پہلی نصیحت جو میں نے شاید کسی کو کی تھی، ابتدا بہت پرانی بات ہے، 20-25 سال پرانی بات ہے. الغرض میں کیا کہہ رہا تھا، معصوم دار الحرب کی بات بیچ میں آ گئی. تو اگر اہل کفر بھی ہیں لیکن وہ یہ کافر جنگ پہ نہیں اترا ہوا، تو اس کا بھی شرع حق ہے ہمارے اوپر کہ اس کی جان، اس کی مال محفوظ رہے گا. اور میں حیران ہوں کہ آج ایک دہشت گرد آتا ہے اپنے سینے سے یعنی بارود باندھ کے آتا ہے اور ایک بٹن دبا دیتا ہے، اور جن کو اڑا دیتا ہے وہ کون ہے؟ کل میں پڑھنے والے مسلمان جن میں اکثریت معصوم بچے عورتیں ہوتی ہیں، یا بیچارے کو بزرگ یا راستے میں چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ کیا ہے؟ ہم بات کریں معصوم الدم کی، معصوم الدم کافر بھی ہے. یہ کافر جسے ذمی کہتے ہیں، جسے محمود امن کہتے ہیں، یہ کفار جو ہیں ان کا خون شرعاً حرام ہے ضائع کرنا، اور یہ مسلمان کا خون بہاتے ہیں. شاید واللہ پانی کی قدر و قیمت ہوگی ان کے نزدیک، پانی میں کہتے ہیں اسراف نہ کریں، وضو کر دیں پانی تھوڑا سا کھول لیتے، کہتے کیوں؟ کہتے اسراف ہوتا ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، وضو بہترین طریقے سے ہم نے کرنا ہے، تو پانی تھوڑا کھول لیتے وضو کرتے ہیں. اور مسلمانوں کا خون ایسے بہاتے ہیں بے حساب. یہ کون سا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعلیمات ہیں. لیکن جب صحیح منہ سے لوگ ہٹ جاتے ہیں، وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں، اہل حق کی بات نہیں سنتے، نصیحت نہیں سنتے، اور اپنے اس ضلال میں اور گمراہی میں مزید آگے بڑھتے رہتے ہیں، تو ان کے دلوں پہ نعوذ باللہ مہر سی لگ جاتی ہے، نعوذ باللہ. ان کے دین، دنیا میں دین تنگ ہو جاتا ہے، اور جب دین تنگ ہو جاتا تو پھر واللہ زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص اپنے دین مستعد پاتا ہے جب تک وہ کسی کا قتل نہیں کرتا ناجائز, جب قتل کر لیتا ہے اس کا دین تنگ ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دین تنگ ہو چکا ہے, دنیا بھی تنگ ہو چکے ہیں, نہ واللہ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے رہے بےچارے لوگ, کہیں کے نہیں رہے, نہ دنیا ہی ان کی اور نہ ہی کی آخرت ہے. لیکن ظاہر کیا کر رہے ہیں, سب سے بڑے دیندار یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مجاہدین ہیں, واللہ جہاد تم سے بری ہے, جہاد نبوی تم سے بری ہے, جہاد ایک عظیم عبادت ہے, تم کیا جانو کہ جہاد ہوتا کیا ہے. واپس آتے ہیں شیخ مصنف فرماتے ہیں وقد قرن اللہ تعالی القتل بالشرک بالشرک بھی حیث قال, اللہ تعالی نے قتل جب کتنی بڑی سزا ہے, مسلمان کا قتل کرنا یا معصوم کا قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے, دیکھیں اللہ تعالی نے شرک کے ساتھ جوڑ دیا ہے قرآن مجید میں. ارشاد باری تعالی ہے والذین لا يدعون مع الله الہا آخر, اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی بھی الہ کو شریک نہیں ٹھہراتے, نہیں پکارتے, شرک نہیں کرتے, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور نہ ہی کسی نفس کسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا یعنی معصوم جان ہے, الا بالحق سوائے حق کے, ولا يزنون اور زنا بھی نہیں کرتے. یہ تین گناہ جو ہیں اللہ تعالی نے ایک ساتھ بیان فرمایا ہے, شرک ہے سب سے بدترین گناہ ہے, پھر قتل نفس ہے, پھر زنا ہے نعوذ باللہ. وتحریم القتل مصنف فرماتے ہیں ثابت بکتاب و سنت والاجماع, یہ ثابت ہے کتاب سنت اور اجماع سے. فمن الکتاب قرآن مجید سے جو دلیل ہے قتل کی حرمت کی, قال تعالی ارشاد باری تعالی ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا, اور جو بھی قتل کرتے کسی مومن کا متعمدا عمد قتل کر جان بوجھ کے, فجزاؤه جہنم, اس کی جزا جہنم ہے. انڈر لائن کریں اسے, نمبر ایک کر دیں, سزا کیا ہے اس کی, نمبر ایک جہنم ہے. خالدا فیہا نمبر دو, دیکھیں سزا کتنی, یعنی پانچ سخت وعیدیں ہیں اس قاتل کے لیے جس نے ناجائز قتل کیا ہے, معصوم جان کا قتل کیا ہے. سب سے پہلے جہنم تو کافی ہے نا عذاب کے لیے, لیکن دیکھ اس سے بڑھ کر خالدا فیہا ہمیشہ رہے گا, یعنی بہت لمبے عرصے تک رہے گا, وعید ہے. نمبر تین وغضب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل فرمائے گا. ولعنہ, چوتھے نمبر لعنت مستحق ہو گیا, زندگی ساری ملعون رہے گا نعوذ باللہ جب تک توبہ نہیں کرتا. پانچویں نمبر پہ وعد له عذابا عظیما, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے, دنیا بھی تنگ آخرت اس سے زیادہ تنگ نعوذ باللہ. یہ پانچ وعیدے ہیں اس قاتل کے لیے جو جس نے ناجائز قتل کیا, نہ حق قتل کیا ہے. ومن السنت, یہ قرآن مجید میں سے تھا, سنت میں سے جو دلیل ہے قتل کی حرمت کی یا تحریم کی, قوله صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اجتنب السبع الموبقات, سات مہلک گناہوں سے بچو, ہر گناہ ہلاک کر دیتا ہے. یہ خصوصی طور پر سات ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر کے رہتے ہیں, تباہ کر کے رہتے ہیں. قال یا رسول اللہ وما ہن, صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سے گناہ ہیں؟ قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ, نمبر ایک شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا, سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے. کسی کی ہلاکت کے لیے یہ جرم ہی کافی ہے واللہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ ہو. الشرک باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور حقوق میں, خصوصی طور پر عبادات میں. کوئی بھی عبادت اگر کوئی بھی شخص غیر اللہ کے لیے صرف کر دیتا ہے, چاہے غیر اللہ درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو, اگر کوئی بھی عبادت جب عبادت ثابت ہوگی قرآن سنت کی روشنی میں تو حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ توحید عبادت ہے. یہ حق کسی اور کو دے دینا، یہ عبادت کسی اور کو صرف کر دینا کسی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا، تو یہ شرک و فی العبادت سب سے بڑا جرم ہے. دوسرے نمبر پہ والسحر اور جادو، جس میں شرک کفر بہت ساری بدعات شامل ہے. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، نمبر تین یہ شاہد ہے، اور ایسی جان کا قتل کرنا جس اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، الا بالحق. واکل الربا، سود کھانا، چوتھے نمبر پہ. پانچویں نمبر پہ واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کو ہضم کرنا کھانا. نمبر چھ والتولی یوم الزحف، میدان جنگ میں میدان جہاد میں پیٹ پھیر کر یا منہ موڑ کے بھاگ جانا. اور نمبر سات وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، قذف کرنا، زنائے بدکار کی تہمت لگانا مومن عورتوں پر یا مردوں پر بھی شامل ہے، یہاں پر ذکر عورتوں کا ہے کیونکہ زیادہ تر عورتوں کے لیے یہ قذف ہوتا ہے. قذف المحصنات المؤمنات، محصنات المؤمنات الغافلات، ایسی یعنی تین خوبصورت صفات ہیں، محصنات جو کبھی بدکاری جانتی نہیں، مومنات مومن عورتیں ہیں اہل ایمان میں سے ہیں، الغافلات جو یعنی ان بدکاروں سے بالکل دور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدکاری ہوتی کیا ہے اور ان پر اسی بدکاری کی تہمت لگائی گئی ہے. متفق علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں سات مہلک گناہوں کا ذکر ہے، سب سے پہلے شرک ہے اور جس میں قتل النفس اللہ حرم اللہ بالحق بھی شامل ہے. ومن اجماع، اور اجماع تیسری دلیل جو ہے قتل النفس کی معصوم جان لینے کی جو حرمت کی دلیل ہے، الاجماع ہے. فقط اجمع علماء على تحریم القتل العمد، علماء کے اس میں اجماع ہے کہ قتل عمد جو ہے وہ حرام ہے. پھر الترہیب من قتل النفس شرعا جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نفس کو یا کسی کی ناجائز جان لینے کو، ناحق قتل کرنے کو حرام قرار فرمایا ہے تو اس سے ڈرایا بھی ہے، یعنی کہ حرام ہے بس نہیں ڈرایا بھی ہے تاکہ مومن جو ہے محتاط رہے اور اس بڑے گناہ سے دور رہے. تو کیسے ڈرایا؟ تضافرت النصوص الشرعیہ علی الرد والتخویف والزجر عن القتل والتعدی علی النفوس البریئہ، نصوص شریعت میں بہت سارے تضافر، یعنی بہت سارے نصوص شرعیہ ہیں، دلائل ہیں، علی الردع روکنا، والتخویف ڈرانا، والزجر اور یعنی وعید اور سختی سے روکنا، عن القتل والتعدی علی النفوس البریئہ، کس چیز سے؟ بری جان جو نفس جو ہے اسے قتل کرنے سے یا زیادتی کرنے سے. وذلك بطرق متعدد من اہمها، اور بہت سارے طریقے ہیں شرعاً ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. نمبر ایک قتل النفس من اکبر الذنوب، من اکبر الکبائر، قتل النفس جو ہے یہ اکبر الکبائر میں سے ہے. كما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه، جیسے کہ انس بن مالك حدیث میں آیا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ، اکبر الکبائر، الاشراک باللہ، شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وقتل النفس، اور قتل نفس کرنا، یہ شاہد ہے جو ہمارا موضوع ہے. وحقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، وقول الزور، اور جھوٹی بات کہنا، او قال وشہادۃ الزور، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا. اور یہاں پہ جو راوی ہے اسے شک ہوئے، قول الزور ہے یا شہادت الزور ہے، دونوں جائز نہیں ہیں، دونوں حرام ہیں اور دونوں اکبر الکبائر ہیں. لیکن دیکھیں کہ راوی جو ہے اگر ایک لفظ میں بھی اسے شک پڑ جاتا ہے تو اسے بیان کر دیتا ہے تاکہ اپنا ذمہ بری کر لے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ثقہ. کہ اللہ تعالیٰ کی استقامت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے متقی پرہیزگار بندہ بھی ہے، اور ساتھ حافظہ بھی اس کا تیز ہے. اب حافظے میں اسے تھوڑا سا کمی پڑ گئی ہے، یار کہ لفظ کیا تھا؟ قول تھا یا شہادت؟ لفظ ایک ہے، قول الزور یا شہادت الزور، کیا فرق ہے دونوں میں؟ قول الزور عام ہے، کوئی بھی جھوٹی بات، شہادت الزور خاص، صرف جھوٹی گواہی. تو دونوں میں سے کیا ہے؟ دونوں لفظ بیان کر دیے، جبکہ دونوں اکبر الکبائر ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. متفق علیہ پہلی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری دليل کہ قتل نفس اکبر الکبائر ہیں. وعن ابی ایوب الانصار رضی اللہ عنہ انہم سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر. سنو ابی ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اکبر و کبائر کا سوال, کبیرہ گناہ کے تعلق سے سوال کیا. فقال الاشراك باللہ وقتل النفس المسلمہ والفرار یوم الزحف. الاشراك باللہ شرک کرنا, وقتل النفس المسلمہ مسلمہ کا لفظ ہے خصوصی طور پر, والفرار یوم الزحف اور میدان جنگ سے فرار ہونا. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. اگلی حدیث اگلی دلو عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سعد بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال مؤمن في فسحة من دينه, لا يزال مؤمن في فسحة من دينه, کوئی مسلمان اپنے دین میں فسحت پاتا رہتا ہے, ما لم يصب دما حراما, جب تک کہ وہ کسی حرام خون کو یعنی ضائع نہیں کر دیتا, جب تک وہ ناجائز قتل نہیں کرتا اپنے دین میں وہ وسعت پاتا رہتا ہے, اور جب وہ قتل کر دیتا ہے تو اس کا دین اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے, یعنی اگلا جرم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ. ویسے بخاری کی روایت ہے. وقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان من ورطات الامور, ورطات الامور یعنی مراد وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں, التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها, جو اپنے آپ کو ان مہلک چیزوں میں ڈال دیتا ہے اس کے لیے خلاصی کا راستہ باقی نہیں رہتا. ان میں سے جو ذکر کیا ہے سفک دم الحرام بغیر حل, کسی معصوم جان کا خون ضائع کرنا یعنی قتل کرنا اسے بغیر حق کے, بغیر اس کے حل کے. دوسرے نمبر پہ جو ترہیب اور ڈرایا گیا شرعا قتل النفس, الوعید الشدید لمن يتعدى على نفس المؤمن بالقتل, شدید وعید کا بیان کیا گیا شرعا اس شخص کے لیے جس نے کسی مؤمن کا قتل کیا ہے عمدا. قال تعالى ارشاد باری تعالى ہے ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. سورة النساء نمبر 93, اور اس پہلے بھی میں بیان کر چکا اس میں پانچ سخت وعیدیں ہیں. قال ابن کثیر, امام کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں معروف مفسر, وهذا تهديد شديد وعيد اكيد, یہ تهديد شديد ہے اور وعید اكيد ہے. کس کے لیے؟ لمن تعاطى هذا الذنب العظيم, جس نے یہ کبیرہ گناہ عظیم گناہ کیا ہے, الذي هو مقول بالشرك بالله في غير ما آيت في كتاب الله, جس اللہ تعالی نے ایک سے زیادہ آیت میں اپنی کتاب میں قرآن مجید میں جوڑا ہے شرک کے ساتھ. وعن ابي بكر رضي الله عنه, سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فرماتے ہیں قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما, جب دو مسلمان ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرتے ہیں تلواروں کے ساتھ, فالقاتل والمقتول في النار, تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہیں. قلت, عرض کرتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صاحب, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, هذا القاتل فمن بال المقتول, یہ تو سمجھ میں آئے کہ قاتل جو ہے وہ تو جہنم رسید ہو گئے, تو مقتول کیوں جہنم رسید ہو رہا ہے, وہ تو مقتول ہے, اسے تو قتل کیا گیا ہے. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انه كان حريصا على قتل صاحبه, کیونکہ یہ اپنے دوست اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ حریص تھا, یعنی اگر یہ نہ قتل کر دیتا اسے تو وہ اسے قتل کر دیتے. تو قاتل مقتول دونوں جو ہیں وہ جہنم میں ہیں, اور یہ روایت جو صحیح بخاری کی روایت ہے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, کل ذنب عسى اللہ یغفرہ, اللہ تعالیٰ ہر گناہ چاہے تو معاف کر دے, ممکن ہے کہ معاف کر دے, الا من مات مشركا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا, الا یہ کہ جس نے شرک کیا ہو، جس کی موت شرک پر واقع ہوئی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یا جس نے کسی مسلمان یا کسی مومن کا قتل کیا ہے جان بوجھ کے. اس روایت پر بعض علماء نے کلام کیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ آیت میں آیا ہے، کیا آیت میں آیا ہے؟ خالدن فیہا. خالدن فیہا سے کیا مراد ہے؟ کافر ہے؟ نہیں. خوارج نے ان بعض نصوص سے یہ یعنی غلط فہمی ان کو ہوئی ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ مغفرت تو کافر کی نہیں ہوتی نا، اس آیت میں تو مغفرت مشرک کی بھی نہیں ہے اور قاتل کی بھی نہیں ہے، اور آیت میں کیا ہے؟ خالدین فیہا. ٹھیک ہے نا، تو خالدین فیہا سے کیا مراد؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم رسید کون ہو؟ کافر ہوگا. تو عربی زبان خالد کا معنی جو ہے لمبے عرصے تک بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے، تو عربی زبان کا مطلب یہ ہے. اب خالد نام ہے نا عربی میں، خالد تو مطلب مرے گا نہیں وہ، کیا تو نام کیوں رکھا گیا خالد؟ والدین نے کیوں رکھا؟ اس لیے ان کو یہ امید ہے، یعنی ایک جیسے کہ تفاؤل ہوتا ہے، حسن ظن ہوتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہوگی، تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ بچے کی لمبی عمر ہوگی، ہمیشہ نہیں رہے گا. تو عربی زبان میں خالد کا لفظ کے دو معنی، ایک ہمیشہ کے لیے جو مشرکین کے لیے خالدین فی ابد جہنم میں، اور ایک ان مسلمانوں کے جو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں بعض گناہ جن میں خالدین کا لفظ جیسا کہ قتل کا گناہ ہے. تیسرے نمبر پہ ہم وعید اور ترہیب بیان کریں جو شرعاً آئی ہے قتل نفس المعصومہ کے تعلق سے. ذرا غور سے سنیں اگلے دو بہت خطرناک باتیں ہیں. قتل نفس اعظم من زوال الدنیا، نفس کا قتل کرنا، معصوم جان لینا، ساری دنیا کو ختم کرنے سے بھی بدتر ہے. جاء فی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ساری کی ساری دنیا کا ختم ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کم درجہ رکھتا ہے کہ کسی ایک مسلمان کا ناجائز قتل ہو جائے. یعنی ساری کی ساری دنیا کا خاتمہ ایک طرف، وہ ایک مسلمان کے ناجائز قتل کرنا ایک طرف، اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری دنیا تو چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا خون ضائع نہ ہو، ناجائز. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. اچھا جو پہلی حدیث تھی جس کو میں نے کہا وہ اس پہ کلام کیا گیا ہے ضعیف ہے، وہ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی نہیں ہے، ٹھیک کر لیں. یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. چوتھے نمبر پہ جو ترہیب ہے قتل النفس کی، حرمت الدم المؤمن اعظم من حرمت الکعبہ، مسلمان کے خون کی جو حرمت ہے وہ کعبے کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کعبے کی کتنی ہم تعظیم کرتے ہیں، کتنی عظمت ہے کعبے کی، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ شرف کافی ہے. لیکن مسلمان کی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے. اس کی دلیل، قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صدر عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبۃ، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. وہ یقول، وہ یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کچھ فرما رہے ہیں. کس نے دیکھا ہے؟ صحابی نے دیکھا ہے طواف کرتے ہوئے، اور سنا ہے جو کچھ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنے کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں، ما اطیبک و اطیب ریحک، کعبے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کعبہ تو کتنا پاک اور اچھا ہے، اور تیری خوشبو کتنی پیاری کتنی اچھی ہے. ما اعظمک و اعظم حرمتک، تو کتنی عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، یا کعبے کے تعلق سے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنی عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، کہ مسلمان کہ مومن کی جان کی حرمت اللہ تعالیٰ کے ہاں تیر حرمت سے بھی زیادہ بڑی ہے. ماله ودمه وان ظن به الا خيرا، اس کے مال یعنی اس کی جان، اس کے مال اور اس کا خون، اس کی جان جو ہے اور ہم نے صرف خیر کا ہی گمان کرنا ہے اس مومن سے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے. انا البانی صحیح فرماتے ہیں. حرمت دیکھی ہے مسلمان کے خون کی، کتنی عظیم حرمت ہے کہ کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر مسلمان کے خون کی حرمت ہے. اور کون فرما رہے ہیں؟ گواہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. پانچویں نمبر پہ القاتل من ابغض الناس الى اللہ عز وجل، قاتل جو اللہ تعالیٰ سب سے بدترین انسان ہے جس اللہ تعالیٰ بغض نفرت کرتا ہے. فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الى اللہ ثلاثۃ، تین ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بدترین ہے، جن سے اللہ تعالیٰ بغض کرتا ہے، سب سے زیادہ بغض کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان تین لوگوں سے. ملحد فی الحرم، سب سے پہلے جو حرم میں الحاد کرتا ہے، حرم میں بدعبنی کرنا چاہتا ہے، حرم میں کوئی خلل ڈالنا چاہتا ہے، اس پاک اور امن والی جگہ کے امن میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، الحاد کرنا چاہتا ہے، اور اس الحاد میں ایک حصی الحاد ہے جیسا کہ بد امنی، کوئی قتل و غارت یا کوئی خون ریزی کرنا چاہتا ہے، یا معنوی الحاد ہے، شرک بدعات اور خرافات کرنا چاہتا ہے، دونوں اس میں شامل ہیں. ملحد فی الحرم. نمبر دو ومتبع فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور جو اسلام میں جاہلیت کی سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہے، مسلمان ہے لیکن جاہلیت کے دور کے کسی معاملات میں پڑھنا چاہتا ہے، شرک جاہلیت کے دور کا معاملہ ہے، شرک کرنا چاہتا ہے، بدعات ہے یا اور بھی جو جاہلیت کے مسائل، ان میں ان کی اتباع کرنا چاہتا ہے، وہ مبتغن، بارک اللہ فیک، وہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، یہ نقطہ نظر نہیں آ رہا، اور جو اسلام میں جاہلیت کی سنت کو چاہتا ہے. وہ مطلب دم امرئ بغیر حق لیحرق دمہ، تیسرا وہ شخص جو کسی مسلمان کا خون کرنا چاہتا ہے بغیر حق کے، تاکہ اس کے خون ریزی کرے یا قتل کرنا چاہتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، معروف حدیث ہے، اس میں شاہد جو ہے کیا ہے؟ تیسرا ہے جو کسی مسلمان کا ناجائز قتل کرنا چاہتا ہے. یہ وہ تین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ بغض کر فرماتے ہیں. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الناس اللہ هؤلاء الثلاثة، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ ابغض الناس الى اللہ یہ تین ہیں. وذلك لان الفساد اما في الدين واما في الدنيا، اس لیے کہ فساد یا تو دین میں ہے یا دنیا میں ہے. فاعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغیر الحق، تو دنیا میں سب سے بڑا فساد ہے کہ قتل کرنا بغیر حق کے، کسی کی جان لینا بغیر حق کے. ولہذا کان اکبر کبائر بعد اعظم فساد الدین الذی هو الکفر، اور اس لیے یہ قتل جو ہے وہ دین کے فساد سے کے بعد سب سے بڑا فساد ہے، جو کہ کفر ہے. کفر و شرک جو ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے دین کا. چھٹے نمبر پہ جو ترہیب ہے قتل النفس کے تعلق سے، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، سب سے پہلے جو لوگوں کے بیچ فیصلہ کیا جائے گا وہ قتل کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا. فان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، سب سے پہلے جو حساب ہوگا لوگوں کے بیچ میں، جو فیصلہ ہوگا وہ قتل کے تعلق سے ہوگا، یا قتل کا فیصلہ ہوگا. یہ کس اعتبار سے ہے؟ حقوق العباد کے تعلق سے، حقوق العباد کا جو فیصلہ ہوگا وہ قتل سب سے پہلے، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ توحید سب سے پہلے، پھر اتباع سنت ہے. نمبر سات الترہیب من قتل المعاہدین، اس معاہد کے خون یا قتل کرنے سے ترہیب. فعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة، جو کسی معاہد کا قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا. وإن ريحها جی ليوجد من مسيرة 40 عاما، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ چالیس سال کے فاصلے سے یعنی پائی جاتی ہے. رواح البخاری سے روایت بخاری نے روایت کیا ہے. جو معاہد کا معاہد کون ہے؟ کہ وہ کافر ہے جو کسی عہد اور پیمان سے یعنی کسی مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے, جو اس معاہد کا قتل کرتا ہے وہ جن خوشبو نہیں پا سکتا. جبکہ جن خوشبو کتنی آسان ہے کہ چالیس سال کے فاصلے تک پائی جاتی ہے, یہ خوشبو تک نہیں پا سکے گا. وجہ کیا ہے؟ ایک معاہد کو اسے ناجائز قتل کیا ہے. اور یہ لوگ جو ناجائز قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو, بم بلاسٹ کرتے ہیں اور کہ 70 حوریں ہم نے انتظار کریں جنت میں, عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشبو تک نہیں سونگ سکتے جنت کی, اور جنت کی حوروں کی کہ کہتے ہیں جنت کے حور ہمارے منتظر ہیں, جیسے کہ لوگوں نے کوئی یعنی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کہ یہاں پر بم بلاسٹ کرنا, خود کچھ حملہ کرنا ہے اور ناجائز جان قتل کرنی ہے اور وہاں پہ فوراً جنت میں داخل ہونا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں, یعنی ایسے ان کو برین واش کیا گیا ہے, ایسے ذہن سازی کی گئی ہے کہ یہ حقائق ان کو کیسے مخفی ہو گئے ہیں. دیکھیں ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ لوگوں کی تربیت کی گئی ہے, یہ حدیث یہ لوگ بھی پڑھ چکے ہیں, لیکن کہتے ہیں یہ معاہد وہ نہیں ہے, یہ مسلمان وہ نہیں ہے, یہ حکمران کافر ہے, یہ بھی کافر ہیں, یہ حربی کافر ہیں, یہ دار الحرب ہے, دار الاسلام ہے نہیں ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں حدیث میں, جیسے کہتے ہیں مت ماری جاتی ہے, ان لوگوں کو مت ہی ماری گئی ہے کہ دل میں ایسے پردے بیٹھ گئے ہیں ضلالت کے اور گمراہی کے کہ حق نظر بھی نہیں آتے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر رحم فرمائے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں شروع کریں گے سور قتل العمد. قتل العمد کتنی صورتیں ہیں, یہاں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں, 6 صورتیں ہیں, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ میرے پاس